أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفزلته على الشهور، وهو شهر الذي فرست صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء افتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد لثواب ممنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعزمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأكل يا غفور عشرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرشتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد عقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامد كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله لا مزاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كسرة عطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك كليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عزيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وشفاك عن ظلمي، وسترك على كبيه عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعليتني من قدرتك، وعرفتني من عجابتك، فسرت عدوك آمنا. وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما كسدت فيه إليك، وإن أبت عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأول لي آن، فتتحببوا إلي فتبغزوا إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي ولإحساني إلي وتفزل علي بجودك وكرمك. فارحم علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الملك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غزبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده، قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يوجبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عشيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه حامدا واشكره مسبها. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين سريع المستشرخين موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفزلا وأحسنا وأجملا وأكملا وأشقى وأنما وأتيبا وأطهرا وأسنا وأكثر ما سليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل كرامتك عليك من خلقك. اللهم وسل على علي أمير المؤمنين وبشي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وحافظ سرك وآيتك الكبرى والنبع العظيم، وسل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وسل على شبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، فصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وسل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وهفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتزيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عزه وعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتزل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به سدعنا، وارتق به فتقنا، وكسر به كلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واغز به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجه به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعتين. اشف به صدورنا، وأذهب به فيض قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكسرة عدونا، وكلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتزاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبزر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تزهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكعس من معين من عيل سلسبيل فاسقنا، ومن الهول العين برحمتك فزوجنا، ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا، ومن ثمار الجنة والهموم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرك فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك ففوق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغل لنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزكوم والزريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. صلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تجزي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تجزي وتقدر أن تطيل عمري في خير وآفية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينكزي عني شهر رمضان، أو يتلو الفجر من ليلتي هذه، ولك كبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. ما صلي على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إلا إله يعبده غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على أحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وكفى السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، ومن للمذنب المكسر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمكسرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم اشف كل جائن، اللهم اكز كل عريان، اللهم اكز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم كل أسير، اللهم اسل كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم رد سد فقرنا بغناك، اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اكز عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. فاتحة.
يا علي لا هم صلى على
فاتحة برائے نظر شهداء کربلا علیہم الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صلوات پڑھیں محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتیں مسلسل، اس کا لطف و کرم انتہائی وسعت کے ساتھ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے، اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کا وجود عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، شكر پروردگار عالم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب کیا. کل رات کو مجلس میں جب موجود تھے تو ہم میں سے کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ آج کی مجلس میں شریک ہو سکے گا. خدا کا لطف و کرم کہ اس نے زندگی عطا کی, صحت و عافیت سے سرفراز کیا, پھر توفیق عبادت سے مالا مال کرتے ہوئے عقیدہ ولایت کے ساتھ فرش ولا پر پہنچا دیا. تفسیر قرآن بھی ماہ مبارک رمضان ایک ایسا بہترین موسم کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت جو آپ نے بہت بار سنی پھر دہراتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر ایک آیت کی تلاوت کر لے تو خدا اس کے نام اعمال میں ایک ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. جب ثواب اتنا بڑھا ہوا ہو تو پہلا تو مسئلہ یہ کہ آخر اس روایت کا پیغام کیا ہے. کبھی آپ نے اس خیال سے بھی قرآن مجید کی آیات کو شمار کیا کہ 6636 آیات, تو 6636 آیات اگر ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جائیں تو ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں 6636 ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب لکھا جائے گا. اور یہ 6636 آیات قرآن نہیں ہیں بلکہ یہ بلندی مراتب کے بہانے ہیں. جتنی آیات پڑھیے گا اتنے مرتبے بلند ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن. اب ایک سوال کا جواب بھی ساتھ میں, کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ثواب کچھ زیادہ بیان کر دیا گیا, یا کوئی بعض اوقات سوال بھی کر لیتا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی ہو گئی ہے. نہ, ایک آیت کہاں کہاں, 6636 آیات کی تلاوت کا ثواب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بانٹنے والا کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے. اپنا مال ہوتا تو گن گن کے دیتا, یہ کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے کہ ایک آیت پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے. کبھی کبھار, یا وہ روایت جو آپ کے علم میں ہمیشہ رہی ہے اور شب جمعہ کی مناسبت بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نامۂ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب تو آسانی ہے کہ بہرحال والدین سے رابطہ ان کا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا, جو کبھی ایسے ٹیلی فون کا سوچ نہیں پاتے تھے کہ جہاں چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی. آج تو آسان ہے, آپ کسی بھی ویڈیو کال کو آزمائیے اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیجئے اور پھر دعا کیجئے خدا نے آپ کو ایک موقع اور عطا کر دیا رافت اور محبت کے ساتھ. اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا, حج کا نہیں, حج مقبول کا ثواب. حج تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے, مقبول نہیں ہو سکتا بغیر مرضی پروردگار کو حاصل کیے ہوئے. تو والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھنا. راوی سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیے تو کیا ہر مرتبہ ثواب یہی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا, خدا بخیل تو نہیں کہ ثواب کم کر دے, خدا کریم ہے, کریموں کا خالق ہے, خدا خود اکرم ہے, تو وہ تو ثواب بڑھا کر دیا کرتا ہے. انسان اگر ثواب کے مسئلے پر قرآن کو دیکھے, ایک ختم آیت قرآن ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنا پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ثواب ہی کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے, میں اس سے پہلے بھی شاید بیان کر چکا, پھر ریپیٹ کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ عمل میری اور آپ کی حیثیت کا ہے, ثواب رب کی حیثیت کا ہے. اگر ہم اپنی حیثیت میں ایک آیت پڑھیں اور رب اپنی حیثیت میں ختم تلاوت قرآن کا ثواب دے دے تو رب رب ہے اور عبد عبد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن بہت سمپل اور آسان سی بات یاد رکھیے گا, یہ پورا ثواب نہیں ملنے والا, یہ ثواب میکسیمم ہے، ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر عمل نہیں ہے، ثواب بقدر معرفت ہے. بقدر عمل تو عمل کے برابر ہوگا نا، پھر تو عمل جتنا ہے اتنا ثواب ہونا چاہیے. یہ ثواب جو عمل سے بڑھ گیا ہے وہ بقدر معرفت ہے. مثال بڑی آسان سی، یہ کیا مطلب بقدر معرفت؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی معرفت مختلف ہو سکتی. ابھی سب کے سب اگر نماز جماعت میں شریک ہوئے یا شریک مجلس عزائے حسین علیہ السلام ہیں تو کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ کیا نہیں؟ ثواب برابر نہیں ہے. کیوں؟ آسان سی مثال، کبھی جائیے مارکیٹ میں، پوچھئے قیمت کیا چیزوں کی، سبزی کی بات کیجئے کہ پھل کی بات کیجئے کہ دیگر مصنوعات کی بات کیجئے، کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہ یہ ایجپشن، یہ ایجپٹ سے آئی ہے، یہ اس لیے اتنی مہنگی ہے. یہ کہاں کی ہے؟ کہ یہ عراق سے آئی ہے، اس لیے سستی ہے. یہ کہاں کا ہے؟ کہ جاپان کا بنا ہوا ہے، اس لیے مہنگا ہے. یہ کہاں کا ہے؟ کہ چائنا کا بنا ہوا ہے، اس لیے سستا ہے. پتا چلا کہ قیمت بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے اگر علاقہ یا بنانے والی کمپنی کا عنوان بدل جائے. تو اگر عمل انجام دینے والے کا معیار معرفت بدل جائے تو کیوں ثواب نہ بدلے گا؟ کبھی یہ سوچ کر مت بیٹھ جائیے کہ مجھے تو 100 میں سے 100 نمبر صلوات پڑے محمد والے محمد. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا اوپر لے گیا پھر ابھی نیچے لے آیا. بات یہ کہ لکھا ہوا پیپر پر میکسیمم مارکس 100، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100 ہی مل جائیں گے. یہ تو آپ کی محنت پر ہے، جتنا لکھیں گے اتنے نمبر ملیں گے. لہذا یہ اعمال کا ثواب جو بیان ہوا یہ میکسیمم ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ کیا ممکن ہے کہ ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اگر عمل تول کے بکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو ایک تلوار، ایک ضربت ہی تو ہے تلوار کی، تو ایک تلوار کی ضربت کا ثواب ایک کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ترازو میزان عدل و انصاف کا نہیں ہے، میزان فضل پروردگار کا ہے. اور کیوں؟ چونکہ اگر یہی تلوار کی ایک ضربت چلائے مالک تو قیمت اور ہے، اسی تلوار کی ایک ضربت کو چلائے قمبر قیمت اور ہے، سلمان چلائیں قیمت اور ہے، ابو ذر چلائیں قیمت اور ہے، اور مومنوں کا امیر چلائے تو قیمت اور ہے. یا رسول اللہ، اللہم صل علی اللہ. خدا کا شکر ہے میں نے مولا کے فضائل پڑھ کر وہ ماحول تبدیل کر دیا. جو آپ ثواب کے اعتبار سے پریشان ہو رہے تھے کہ میکسیمم کیا اور منیمم کیا ہے، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں کہ بہرحال انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کے اعتبار سے یا استغفار، اور آج خاص عنوان شب جمعہ، شب جمعہ کی خاص نمازوں میں شامل، ویسے تو کل کے اعتبار سے شب 13 یہ شب 14، اور شب 14 میں 2 اور 2 4 رکعت نماز جو کل آپ سن چکے وہ آج دگنی ہو گئی. کل 2 رکعت تھی، آج 4 رکعت ہو گئی. 3 سورے جمع کرتے ہوئے سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ توحید، یہ روایت آپ کل سن چکے. اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کے خاص اعمال میں ایک عمل ہے، عمل توبہ و استغفار، اور اس عمل کے اعتبار سے ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استغفار کے نام سے، یا صلات غفران ذنوب کہیے یا صلات استغفار، غفران ذنوب یا صلات استغفار. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے اعتبار سے، اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ یہ استغفار وہ جملہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ تمہاری مشکلات کا حل، پریشانیوں کا ختم ہونے کا راستہ، اور رزق میں برکت کا وسیلہ، یا وہ جملہ جو سورہ مبارک نوح میں استعمال ہوا، فقلتو بس میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، کہ تم سب کے سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرو. آیت نمبر 10، انہ کانا غفارا، کیوں کہ پروردگار صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، بلکہ غفار ہے. اس کو غفار کو سمجھنا ہو وہ لفظ عباس کے وزن کو سمجھے. اس طرح اس میں ایک کیفیت ہے صیغہ مبالغہ کے عنوان کی. ایسے پروردگار کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے کیا؟ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا. کوئی دو چار کو بخش دے تو غفار تو نہیں ہوگا، غافر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دو چار کو اگر کوئی بخش دے تو اسے غفار تو نہیں کہیے گا نا، وہ تو غافر ہوگا، بخشنے والا ہوگا. بہت کا لفظ نہیں آئے گا. انہو کانا غفارا، بے شک کے پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آیت نمبر 11 سورہ نوح کی، وہ تم پر آسمان سے تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی. تو اگر بارش نہ برسے استغفار کرو، اگر مال کم ہو جائے استغفار کرو، اگر بیٹے نہ ہو رہے ہوں، بیٹیاں ہی ہوں تو استغفار کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت کی آرزو ہو تو استغفار کرو، اور جنت میں نہر کے مالک بننا چاہو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے جنت میں نہریں بھی قائم کر دے گا. وہ نہر کی مثال تو بہرحال بہت طویل ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو آیت قرآن کے اعتبار سے کتنے فائدے ہوئے، آسمان سے بارش کا نزول نمبر 1، نمبر 2 مال میں زیادتی، نمبر 3 اولاد کا مسئلہ، نمبر 4 انسان کی جنت کی آرزو کا پورا ہونا، نمبر 5 جنت میں نہر سے فیضیاب ہونا. 5 عنوان مکمل ہوئے. استغفار کا پیغام سورہ مبارک نوح سے، اور نماز استغفار کا پیغام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس. اتنی مرتبہ یہ موضوع پڑھا جا چکا ہے کہ میں اس کے ڈیپ میں نہیں جا رہا. استغفار کیسے کی جاتی ہے، اس کے 6 ارکان کون سے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے، بس اتنا یاد رکھیے، ایک زبان سے ذکر استغفار ہے، ایک قلب سے ندامت اعمال سیئات پر ہے، ایک ماضی کے کیے ہوئے افعال قبیحہ پر شرمندگی ہے، ایک آنے والے زمانے مستقبل میں گناہ کے نہ کرنے کا عزم بل مسمم ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے. عین عدت فعد علیہ، پروردگار اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو دوبارہ مجھے معاف کر دینا، جاؤں گا کہاں، آؤں گا تو یہیں پر ہی. تو انسان اگر رب کی بارگاہ میں استغفار کی نماز پڑھنا چاہے تو یہ نماز ہے 2 رکعت، اور 2 رکعت نماز اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے رکعت اول نیت کیا ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. نماز استغفار قربتن یا سنت قربتن اللہ، تو کیا روایت معصوم ہے، سنت قربتن اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت، اور حالت قیام میں 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مثل نماز جعفر تیار، پھر رکوع میں، پھر سجود میں دونوں، اور اس کے درمیان رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدوں سے اٹھنے کے بعد، ہر ایک مقام پر انسان 10-10 مرتبہ استغفار پڑھے. یعنی کہ 1 رکعت میں جو تعداد بنے گی وہ بنے گی 75 مرتبہ استغفار مکمل ہوگا. اور رکعت ثانی سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر وہی ترتیب 15 اور 10، پھر 10 10، اور پھر 10، اور 10 کے بعد پھر 10. یہ 4 مقامات جو سمجھ میں آ رہے ہیں نماز جعفر تیار کے انداز سے. یہ نماز 2 رکعت آج کی شب، اور آج کی شب مخصوص نہیں ہے، جب بھی کبھی آپ محسوس کریں. لوگ کہتے ہیں روزی میں تنگی ہو گئی ہے، کوئی تعویذ کہیں سے لایا جائے جو روزی کھول دے, تو روزی اس کی کھل جائے گی جو آپ کے پیسے وصول کر رہا ہوگا. آپ کی کھلے کہ نہ کھلے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کا تو روز کا مسئلہ, صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. چلا جاتا ہے. تو نماز استغفار دو رکعت نماز, نیت بھی آپ کے علم میں آ گئی, طریقہ آپ کے لیے بہت آسان بیان ہو جو ہو گیا. جو نماز جعفر طیار پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے بات مشکل نہیں ہے, جو نماز جعفر طیار پڑھنے کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے بات آسان کر دی گئی. اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو جائے کہ کسی مقام پر استغفار پڑھنا بھول جائیں, ایسا ہو جاتا ہے روا روی میں رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے سیدھے اور پھر اچانک سجدے میں چلے گئے, اب یہ تو مس ہو گیا, اب واپس تو نہیں آ سکتے آپ, پھر کیا کیجئے گا؟ فگر مکمل کرنا ہے. جہاں پر کمی رہ جائے, جہاں پر کمی رہ جائے, نماز مکمل کرنے کے بعد اس اتنی تعداد کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے, اتنی تعداد میں استغفار کو نماز کے بعد پڑھ لیجئے. اور اگر نہ پڑھ سکیں پوری نماز کے دوران, بڑا مشکل تھا رکوع میں اتنی دیر جھکنا بڑا مشکل تھا, تو دو رکعت نماز پڑھیے, رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا اور دوم میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص. نماز تو استغفار مکمل کر کے سلام پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر 150 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مشکل جملہ کہوں یا چھوڑ دوں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر کوئی یہ استغفار پڑھتے ہوئے اپنے کسی گناہ کو یاد نہ کرے تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے. کیا مطلب؟ ہر استغفار کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہیے اپنا ایک گناہ یاد کروں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں نے غیبت کی تھی اپنی بہن کی, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, بچوں کا حق روکا ہوا, استغفر اللہ ربی واتوب. یعنی جتنے گناہ انسان کے ہیں وہ, اب مجھے پہلے استغفار پڑھنے سے پہلے, اس کی تلاوت سے پہلے مجھے اپنے ذہن, کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کے ذہن میں گناہ ہے ہی نہیں, آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی گناہ نہیں ہے, آپ ویسے ہی لقلقے زبانی کی بنیاد پر استغفار پڑھ رہے ہیں, یا اگر کوئی ذہن میں گناہ ہے تو لائیے اس کو پھر, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آج صبح کی نماز میں سستی آ رہی تھی, کوتاہی ہو گئی, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آج میں دعائے سحر نہیں پڑھ سکا, نیند غالب آ گئی, میرے عبادت کے وقت کو ضائع کر دیا نیند نے آ کر, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی انسان ہر ایک گناہ کو یاد کرے, کسی کو سنائے نہیں, خدا کو تو سنائے. تو نماز استغفار دو رکعت اور اس کا طریقہ مکمل ہو گیا. بھائی ہم واپس اپنے عنوان پہ پہنچے کہ جہاں ہم نے انسان کو تلاش کرتے کرتے کل مکتب عقل کی باتوں سے کچھ ذرا اختلاف رائے کیا, اور آج پھر مکتب عقل کی باتوں پر کچھ اور آگے بڑھائیں بات کو. پروردگار نے انسان کو بڑا حسین بنایا, اتنا حسین بنایا کہ چہرہ حسین دیا اور اسے عقل کی جمال سے سرفراز کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خدا نے بنایا, بہت مشہور روایت, اور آہستہ آہستہ روایت کی برکت سے ہم اپنے عنوان پہ آگے بڑھیں گے. جناب آدم علیہ السلام کو جب خدا نے خلق فرمایا تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے اور تین بہترین نعمتیں پروردگار کو لے کر پہنچے, اور آدم علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ ان تین میں سے کسی ایک کو چن لیجئے. ایک کا نام دین ہے, ایک کا نام حیا ہے, اور ایک کا نام عقل ہے, آپ ان تین میں کسی ایک کو چن لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام, بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر ہمارے بابا کا, نہ دین کو چنا, نہ حیا کو چنا, آپ نے عقل کو چنا. اور جب آپ نے عقل کو چن لیا تو جبرائیل امین نے دین اور حیا سے کہا آؤ واپس چلیں، اب عقل تو یہاں پر رہے گی آدم کے پاس. تو دین اور حیا نے جبرائیل امین سے کہہ دیا، جبرائیل ہم سے خدا نے کہا تھا جہاں عقل رہ جائے وہیں تم رہ جانا، اب جہاں حیا نہ ہو جہاں دین نہ ہو سمجھو کہ وہاں سب کچھ ہے مگر. تو مکتب عقل کی ایک بحث ہے، اور مکتب عقل کی بحث میں کل بات یہاں تک پہنچی تھی، یہ کچھ مسائل ہیں جو اسلام نے مکتب عقل کی ایک حد تک موافقت کی ہے. اسی بنیاد پر مکتب عقل کے مخالف مکتب بھی واقع ہوئے، ان میں سے ایک مکتب عرفا، مکتب الشوق، مکتب عشق، جو کہتا جی عقل کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو کام محبت کا ہے، بس دنیا میں جو کچھ ہے محبت کی بنیاد پر ہے، عقل کا کیا تعلق ہے، کون سوچے گا، بس محبت ہے تو بغیر سوچے ہوئے کود جائیے. مکتب عشق مکتب عقل کے مقابل کھڑا ہوا، اور اس کے بعد ایک اور مکتب مکتب عقل کے مقابل پر آ گیا، وہ ہے جو پچھلی تین صدیوں سے سامنے آیا ہے، یہ ہے مکتب حسیون. وہ کہتے ہیں جی جو حس ہے، حس احساس حواس خمسہ، یہی اصل ہیں، عقل کی کیا حیثیت ہے، عقل کی اتنی حیثیت ہے کہ عقل مثل ایک حس کے ہے، جیسے آنکھیں، جیسے زبان، جیسے دونوں ہاتھ، جیسے دونوں پاؤں، ویسے ہی عقل ایک حس ہے، اس سے بڑھ کر عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مکتب بھی مکتب عقل کے خلاف کیوں؟ کہ مکتب عقل کے جو اصل بنانے والے وہ کہتے ہیں اصلاً عقل ہی حجت ہے، عقل ہی سند ہے، اور عقل ہی اصل ہے، جوہر واحد ہے عقل. عقل کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایک منزل وہ عقل حجت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عقل اصل جوہر ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں. تیسری بات، طلوات پڑے محمد و آل محمد. تیسری بات، آپ کہتے ہیں کہ عقل ہی معرفت اور پہچان رکھتی ہے، اور عقل کی پہچان کو ہی ایمان کہتے ہیں، اس سے بھی اختلاف ہے. ذرا سا موضوع مشکل ہو جائے گا تو آپ کی توجہات کا طالب رہوں گا کہ عقل کی، عقل رکھنے والے مکتب کی خاص ایک پہچان مکتب عقل والوں کی، اس سے اسلام نے اختلاف کیا. مکتب عقل والے کہتے ہیں بس عقل جسے پہچان لے، جس کی معرفت کر لے، وہی سب کچھ ہے. اسلام اس پوائنٹ پر اختلاف کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، صرف عقل کی پہچان، عقل کی معرفت ہی کافی نہیں ایمان کے لیے، پھر کیا ہے. میں ذرا سا کل کے عنوان سے آپ کو رب دوں کہ ہم نے چار قسمیں بیان کی تھیں ایمان کے حوالے سے، اور چاروں قسمیں قابل تعریف نہیں ہیں ایمان کی. ایمان انسان اس طرح سے لائے کہ مشکل میں خدا کو پکارے کسی کام کا نہیں، کہ جب حالات بہتر ہوں پھر اللہ کو بھول جائے. ایمان انسان اس لیے لے کر آئے کہ اس کے باپ دادا مومن تھے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کسی کام کا نہیں. انسان ایمان لے کر آئے خالی دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کسی کام کا نہیں. صرف ایمان ہو عمل نہ ہو، کسی کام کا نہیں. تو اب چار تو باتیں یہ تھیں کہ کسی کام کا ایمان نہیں، پانچواں ایمان کام کا ہے، جس میں ایمان عمل صالح کے ساتھ ہو. مگر ایمان ہے کیا؟ کیا صرف عقل کی پہچان، عقل کی پہچان، عقل کی معرفت ہی ایمان ہے؟ اب آئیے اس مسئلے کو آسان کریں کہ اگر یہی ایمان ہے تو ابلیس سے بڑا مومن کوئی نہیں. تلوات پڑھے محمد و آل محمد. روکے رہیے گا، بہت مشکل سا جملہ میں نے زبان سے ادا کیا ہے، ڈرتے ہوئے. الا ابلیس، فسجد الملائکہ، تو کلہم، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کر لیا. الا ابلیس استکبر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا، وہ ہو گیا کس میں سے یا تھا کس میں سے؟ کافروں میں سے۔ ابلیس کی پوری وضاحت کروں تو بات بہت دور جائے گی، لیکن تھوڑی سی وضاحت تو مجھے کرنی پڑے گی۔ ابلیس کون ہے؟ کیا ابلیس خدا کو خدا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے۔ اگر ایمان اس بات کا نام ہے کہ خدا کو پہچان لے، خدا کو مان لے، بس ایمان ہو گیا، تو ابلیس تو مومن ہے۔ خدا کو مانتا ہے، خدا کی نہیں مان رہا۔ جو خدا کو مانے خدا کی نہ مانے، اگر ایسا کوئی مومن چاہیے تو ابلیس بھی، حضرت ابلیس بھی لعنت اللہ علیہ ہیں۔ ٹھیک، بہت غور کیجئے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان اس بات کا نام ہے، مکتب عقل والے کہتے ہیں جی، عقل جس بات کو پہچان لے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی انسان کسی شے کو پورا جان لے مگر وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں چار چیزیں جب تک شامل نہ ہوں، ایمان میں معرفت ایک حصہ ہے مگر کل ایمان معرفت نہیں ہے، کل ایمان معرفت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس گلاس کی معرفت ہو جائے، یہ گلاس کس کا بنا ہوا ہے؟ کیا گلاس کا بنا، کیا شیشے کا بنا ہوا ہے؟ شیشے کا بنا ہوا ہے، معرفت ہو گئی۔ شیشہ کیسے بنتا ہے؟ معرفت ہو گئی۔ تو کیا آپ اس پہ ایمان لے آئے؟ ایمان لے آئے اس کے اوپر؟ کہ نہیں، ایمان اور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان میں ایک ہے میلان، ایمان میں ایک میلان، ایک تسلیم، ایک میلان، ایک تسلیم، ایک خضوع اور ایک مہر و محبت۔ جب تک یہ چار شامل نہ ہوں تب تک ایمان اکیلے معرفت کا نام نہیں ہے۔ چلیے بات کو اور آسان کریں۔ فرشتہ کون بنا ہوا ہے؟ وہ شیطان۔ شیطان اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، فرشتوں کی صف میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی نماز کے صفوں میں نمازی بن کر اپنے آپ کو کیسے بلاسٹ کرتا ہے؟ شیطان بھی تو، شیطان بھی تو فرشتوں کی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو خدا نے کوئی میٹر ڈیٹیکٹر لگایا ہوگا کہ پہچان لیا جائے کون اللہ اکبر اس لیے کہتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ابلیس اللہ کو پہچانتا نہیں پہچانتا؟ پہچانتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو پہچانے مگر آپ کا دل متوجہ نہ ہو۔ آپ پہچانتے پانی بہت ٹھنڈا مگر پیاس نہیں ہے، تو پانی کی پہچان تو ہے، معرفت تو ہے، مگر ایمان نہیں ہے، میلان نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ کی طبیعت نہیں ہے۔ تو ذات خدا پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خالی ذات خدا کو جان لینا، یا جاننے کے ساتھ ساتھ میلان، ایک رغبت کا پیدا ہو جانا، تسلیم، اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہو جانا، خضوع، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ لینا، مہر و محبت، اور یہ سب کچھ ہو تو محبت کی بنیاد پر ہو، ورنہ خالی اگر پہچاننے کا نام ایمان ہو تو بھیا کیا مدینے والے، مکے والے رسول خدا کو نہیں پہچانتے تھے؟ کون ہیں؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کون ہیں؟ آمنہ کے لال ہیں، عمر کتنی ہے، پیدا کب ہوئے، جوانی ہے کہ ضعیفی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو کیا مومن ہو گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایمان کے لیے چار باتیں ہیں، خالی معرفت، خالی معرفت نہیں بلکہ معرفت کے ساتھ چار باتیں اور شامل ہیں۔ صرف خدا کو پہچان لینا ایمان نہیں ہے بلکہ پہچاننے کے بعد خدا کے حکم کے سامنے سر کو جھکانا، خدا کی طرف سے انسان کے لیے سمجھانے کی خاطر کہا جائے، انسان اپنے آپ کو دیکھے، پلٹ کر دیکھے آیا کہاں سے ہے، جہاں سے آیا ہے اسے خدا کہتے ہیں، جہاں جائے گا اسے خدا کہتے ہیں، جو اس کو بچائے ہوئے ہے اسے خدا کہتے ہیں. تو ایسی کون سی بات ہے جو بتائی جائے کہ جہاں خدا انسان کے لیے موجود نہ ہو؟ انسان کی آمد یعنی مبدا، انسان کی روانگی یعنی معاد، انسان کی موجودہ حالت یعنی کہ حیات، یہ سب کے سب مرہون پروردگار عالم. اب آئیے ایمان کی ایک اور تھوڑی سی مشکل وضاحت. ایمان اصلاً خود ہے اصالت کے طور پر، یا ایمان خود اکیلے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے. ملا صدرہ نے جب بحث کی، بحث توحید، تو اس میں ایک جملہ استعمال ہو گیا کہ جو ایمان ہے وہ اصل معرفت خدا ہے، اور اصل معرفت خدا یعنی یہ اصالت رکھتا ہے. یہی جملہ استعمال ہوا مکتب عقل والوں کا کہ عقل اصالت رکھتی ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے عقل اصالت نہیں رکھتی، عقل ایک ذریعہ ہے انسان کی کامیابی کا. جب تک نبی ساتھ میں نہ ہو، خدا نے نبی بنائے اور عقل بنائی، نبی بنائے عقل کی ہدایت کے لیے، عقل بنائی نبوت کی اتباع. صلوات پڑے محمد و آل محمد پر. چلیے اب مسئلہ کس بات پر آ گیا کہ ایمان اصل ہے یا ایمان کسی اور کے ساتھ چلے گا. میں اس کو آسان کر لیتا ہوں پوری بحث چھوڑ کر. کیا نماز پڑھے بغیر مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا روزہ رکھے بغیر مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا حج کیے بغیر، زکات دیے بغیر مومن ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے، ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ پھر نہیں ہو سکتے. اب جب آپ کا فیصلہ آ گیا تو اجتماعی فیصلہ ہے. اچھا، خالی میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکات دوں اور ایمان نہ ہو، چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیا ایمان، ایمان عمل کے ساتھ ایسے جیسے خیمے کے دو ستون ہوں جن پر خیمہ رکا ہوا ہو، ان میں سے ایک ستون بھی نکال دو خیمہ گر جائے گا. اگر ایک ستون بھی نکال دو خیمہ گر جائے گا. اس لیے دونوں ستون چاہیے کہ جو انسان کے، انسان کی کامیابی کو، انسان کی نجات کو یقینی بنائیں. اتنا ایمان مضبوط ہو اتنا عمل صالح. آسان کر لیتا ہوں بات کو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے پہچانا جائے کہ میرے اندر ایمان ہے اور آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. کیسے معلوم ہو؟ میں سو رہا ہوں تو سوتے ہوئے مومن کا ایمان کیسے معلوم ہو؟ میں گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں تو کھیلتے ہوئے مومن کا ایمان کیسے معلوم ہو؟ معلوم کیسے ہو؟ کہ ایک طریقہ ہے، جب کسی کمرے میں چراغ روشن ہو اور اس کے دروازے اور کھڑکی اور سوراخوں اور درازوں سے روشنی باہر آنے لگے، سمجھ لو اندر چراغ روشن ہے، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر روشنی چھلک چھلک کے باہر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر کو چراغ روشن ہے. اگر انسان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے تو روشنی باہر آنی چاہیے. اور روشنی باہر نہیں آئی، سمجھیے کہ چراغ بجھ گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اندھیرا ہو گیا. تو ایمان اصالت کے ساتھ نہیں ہے، ایمان عمل صالح کے ساتھ ایک رکن کے طور پر ہے. ایسا نہیں کہ اعتقادی اور اعمال کے سہارے کا نام ایمان ہو. نہیں، ایمان اپنے مقام پر ایک واقعاً حکم رکھتا ہے، مگر ایک ستون ہے اور خیمہ کسی ایک ستون میں نہیں چلے گا. دو ستون چاہیے، ایک ایمان، ایک عمل صالح. اور ایمان کس منزل پر، بات کو یہاں لاتے لاتے اب آئیے اس منزل پر آپ کو لے کر آؤں کہ جہاں اسی ایمان اور عمل صالح کو سمجھاتے ہوئے پروردگار نے سورہ مبارکہ حل عطا میں اہل بیت اطہار کے عمل کو بیان کیا. ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح میں کون سا عمل؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وہ اسیرا. میں حیران ہوں कि खाना मांगने वाले तीन लोग ही आए और तीन भी ऐसे आए कि खुदा ने तीन का नाम नहीं बयान किया कि वो तीन कौन थे, ये मिस्कीन बयान किया, यतीम बयान किया, असीर बयान किया। तो मिस्कीन का तर्जुमा क्या है, इसकी रिहाइश ना हो, इतना गरीब हो कि फुटपाथ पर रहता हो, मिस्कीन हो गया। या यूं समझिए फकीर और मिस्कीन एक माना में होते हैं, अगर ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, फकीर या मिस्कीन एक माना के अंदर है, अगर दोनों इस्तेमाल होंगे जुमले के अंदर फकीर और मिस्कीन, तो मिस्कीन वो जो फकीर से भी ज्यादा गरीब हो, मिस्कीन वो जो फकीर से भी ज्यादा गरीब हो। अहले बैत अतहार के दरवाजे पर आया कौन है, कहते मिस्कीन आया है, यतीम आया है और असीर आया है। यतीम कौन, यतीम पूरे कुरान में इस्तेमाल हुआ 8 मकामात पर। यतीम कौन है इसकी बहस तवील हो जाएगी। एक यतीम तो खुद सरकार खत्मी ये मर्तबत की जात भी है, वो भी यतीम है। अलम यजित का यतीमन फावा, सूरह वद्दुहा के अंदर, ए हबीब क्या उसने आपको यतीम पाकर आपको पनाह नहीं दे दी। कहते हैं यतीम तो होता है वो बच्चा के जो अभी आकिल और बालिग ना हुआ हो, इसका बाप मर गया हो। अगर अगर आकिल और बालिग हो जाए और फिर बाप मर जाए तो यतीम नहीं कहलाएगा। ये भी बाज उलमा का नजरिया है कि यतीम कब तक है, जब तक आकिल और बालिग नहीं हुआ है। जिसका बाप मर गया वो यतीम है, या वो मासूम का जुमला कि जमाने गैबत में वो उलमा जो हमारे यतीमों को इल्म से फैजियाब करते हैं। क्या मतलब कि जमाने गैबत में अगर इल्म तलाश करते हो और इल्म की तलाश में उन्हें यतीम कहा जाए, अगर इल्म मिल जाए तो यतीम न रहेंगे। एक यतीम वो है कि इसका बाप मर गया हो, एक यतीम वो है जिसके पास सरमाए इल्मी न हो। तो दरे अहले बैत पर अगर आने वाला यतीम रोटी लेने आया है तो रोटी मिली रिस्क, और अगर आने वाला इल्म लेने आया है तो उससे रिस्क इल्म नसीब हो रहा है। मिस्कीन कौन है, क्या जो अपना ठिकाना नहीं रखता है, इसके पास सुकून नहीं है। यूं कह लीजिए कभी हो सकता है मकान हो मगर सुकून ना हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मकान तो है मगर सुकून नहीं है। सुकून अलग नेमत परवरदिगार है। मिस्कीन इसके पास सुकूनत ना हो, अगर कोई ऐसा जिसके पास सुकूनत ना हो, मकान मांगने आया है नहीं, रोटी मांगने आया है। और जब रोटी, बहुत आसान सा जुमला है वाकयन, इंसान क्या सोचेगा दरे अहले बैत से खाली रोटी मिली है, नहीं, यतीम को इल्म मिला, मिस्कीन को मार्फत खुदा मिली कि सुकून कल्ब का नाम है जिक्र खुदा, और जिक्र खुदा है मार्फत खुदा का उनवन। दर अहले बैत पर कोई अगर खुदा को तलाश करता हुआ आ गया तो दर अहले बैत से उसे खुदा मिल गया। दर अहले बैत अगर कोई इल्म तलाश करता हुआ आ गया तो उसे इल्म की नेमत मिल गई, और रह गया असीर। पूरे कुरान में असीर सिर्फ एक मरतबा ही इस्तेमाल हुआ, मिस्किन इस्तेमाल हुआ 11 मरतबा, यतीम इस्तेमाल हुआ 8 मरतबा, और असीर सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा पूरे कुरान में लफ्ज असीर ही नहीं है। एक जुमला इस्तेमाल हुआ गुलामों के लिए, इत्को रकबतिन, रकबा यानी गुलाम, इसका मतलब है असीर और है गुलाम और है। जो गुलाम हो वो गुलाम किसी की मिल्कियत में हो वो आजादी मांगे, वो अलग मौजू। ये असीर कौन, कैदी। मदीने में कैदी कहां से आ गए, पहली बहस तो यह मुकम्मल कर लीजिए कि मदीने में क्या कोई जेल थी और जेल की दीवारें कमजोर थीं, या कैदियों को बाहर से मांग खाना मांग कर लाने की इजाजत थी, कैदी आया कहां से। थक गए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कैदी कहां से आ गया। اور قیدی کی اقسام ہوتی ہیں. قیدی کبھی انسان قیدی ہے اپنے مفاد کا, کبھی انسان قیدی ہے, کبھی انسان قیدی ہے اپنی خواہشات کا, کبھی انسان قیدی ہے گھر میں گھر والی خاتون کا. قسمیں قیدیوں کی, مسئلہ کیا اس میں؟ قیدی ہے انسان, کس کا قیدی ہے, مالک کون ہے, کبھی مفاد, کبھی دولت, کبھی خواہش نفس. اور ویسے بھی در آل محمد پر آنے والا اسیر, ایک تو پوری بحث ہو گئی کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی, لفظ اسیر نے بتایا کہ مکے میں تو اسیر کوئی تھا ہی نہیں, تو آیت مدینے کی ہے. جب آیت مدینے کی ہے تو پھر در اہل بیت کا واقعہ ہے, چونکہ مکے میں اسیر کوئی نہیں تھا تو آیت میں اسیر آ گیا. مدینے میں اسیر ہیں, اور اسیر کون سے والے ہیں؟ یہ اسیر وہ والے ہیں کہ جن اسیروں کو چونکہ کوئی قید خانہ کوئی جیل نہیں تھی, بلکہ بعض اسیروں کو بعض مسلمانوں کے کنٹرول میں دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کچھ جگہ زیادہ ہے تو آپ کے پاس یہ پانچ قیدی رہیں گے, آپ ان پانچ قیدیوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, ان کی تربیت بھی کریں گے. اس طرح مدینہ منورہ میں ابتدائے زمانے اسلام یہ قیدیوں کا نظام ایسے تھا کہ جو غیر مربوط ہے, غیر منظم ہے, پانچ یہاں پر, تین وہاں پر, دو وہاں پر, جس کے پاس جتنا حیثیت ہے وہ اتنے قیدی پال رہا ہے. تو لگتا کچھ ایسے کسی قیدی کو اس کے مالک نے کھانا نہ دیا ہو اور اس سے کہہ دیا ہو کہ جاؤ کھانا مانگ کے لے آؤ. قیدی بڑا ہوشیار ہے, وہ سارے گھروں کو چھوڑ کر اس در پہ آیا جہاں سب کے در اپنے لیے امداد طلب کرتے ہیں, ورنہ در در جاتا حیدر کے پاس کہاں سے آتا. وہ در در کو چھوڑ کر ہے در کی در پہ سلوات پڑے محمد والے محمد, قیدی ہے, اسے روٹی سے مطلب, اسے روٹی سے مطلب ہے, اس کو کوئی روٹی کھلا دے. مگر یہ جو اسیر ہے, پہلی بحث تو یہ ہو گئی اسیر مدینے میں آئے کہاں سے, سن لیا آپ نے. اور اسی لفظ اسیر نے اس آیت کو مخصوص کیا مدینہ منورہ سے. دو باتیں, تیسری بات کہ صرف اسیر, اگر یہ کہوں کہ کوئی قیدی تھا تو کیا اہل بیت اطہار کی یہ فضیلت محدود ہو گئی؟ بس کوئی قیدی تھا, اس نے روٹی مانگی, آپ نے کھلا دی. ہم آج اپنے ضمیر کے قیدی ہیں, آج ہم اپنے نفس کے غلام ہیں, آج ہم اپنے مفاد کے قیدی ہیں. ہمیں بھی آزادی چاہیے, اور ہمیں بھی حر بننا ہے تو در حسین سے بہتر کوئی اور در ملے گا؟ آج کے دور میں ہم اسیر اگر ہوں کس معنی میں ہوں گے؟ ارے بھائی بہت دل چاہ رہا ہے, اس لیے جب کبھی بہت دل چاہتا ہے تو جملہ استعمال ہوتا ہے. آج بات ہو رہی تھی کھانا بڑا مزیدار ہے, کیا کریں کہ طبیعت سیر نہیں ہو رہی, شکم سیر تو ہو گیا. اللہم انی اعوذک من نفس لا تشبع, پروردگار میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے نفس کے وجود سے کہ جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے, جو کبھی سیراب نہ ہو. دل نہیں بھر رہا, پیٹ بھر گیا ہے, پیٹ بھر سکتا ہے مگر دل نہیں بھرتا. اس لیے انسان اسیر کس بات کا ہو گیا؟ اپنی خواہشات کا اسیر ہو گیا. نماز شب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نیند بڑی پیاری ہے. ہم کس کے اسیر ہو گئے؟ نیند کے اسیر ہو گئے. آپ نے فطرہ اور زکات ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے, اسے کیسے دے دوں؟ مال کی محبت کا اسیر ہو گیا. جب کوئی اسیر ہو جائے یا اسیر ہو تو در اہل بیت پر آئے کہ آزادی یہاں سے بڑھتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جب بات قیدیوں کی آئی تو مدینہ منورہ میں ایک قیدی خاتون بھی ہے, اور یہ قیدی خاتون یا شکل کنیز میں کہی گئی یا ویسے ہی رہائش اختیار کی ہوئی ہے. شکل کنیز میں ام ولد, کنیز ان کا اسم گرامی ہے حضرت حدیثہ خاتون. متوکل کے زمانے میں جو بعض علاقوں میں اسلامی لشکر کے واقعات پیش آئے اور وہاں کے لوگ یہاں قیدی بنا کے لائے گئے, پھر اس کے بعد بطور کنیز اور غلام کے بک گئے, ان میں سے ایک خاتون جو مدینے میں رہتی ہیں ان کا نام ہے حضرت حدیث یا حدیثہ یا سلیل خاتون. سلیل امام عسکری علیہ السلام کی والدہ محترمہ. امام کی والدہ محترمہ, اور امام کی والدہ ہونے کا مطلب ایک امام کی شریک حیات اور ایک امام کی والدہ. تو اگر گیارہویں امام کی والدہ ہیں تو دسویں امام کی شریک حیات. اور ان کی شان کو اس طرح سے روایت معصوم کے الفاظ سلیل مسلولت من الآحات والآفات والارجاس والانجاس والادناس. سلیل کون؟ سلیل جو تمام تر اخلاقی روحانی کردار کی برائیوں سے ہر قسم کی رکس و آلودگی سے طیب و طاہر قرار دی گئی, جس کی عصمت کی گواہی معصوم دے دیں. 14 معصوم وہ جن کی عصمت کی گواہی خدا دیتا ہے, اور باقی معصوم وہ جن کی عصمت کی گواہی یہ 14 معصوم دیتے ہیں. تو ان کے گھر میں جو آنے والی خواتین ہیں جو امہات معصومین ہیں وہ کون ہوئیں؟ معصوم کی زبان مقدس کی بنیاد پر معصومہ ہوئیں. اگر یہ معصومہ نہ ہو تو ان کی آغوش میں خدا اپنے معصوم حجت کو کیسے قرار دے گا؟ مدینہ منورہ میں ان کا انتخاب کیا گیا, اور ان کا انتخاب کس نے کیا؟ جناب سمانہ خاتون نے کیا. اور جناب سمانہ خاتون کا انتخاب اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے, یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے نکاح کے لیے انتخاب جناب حدیثہ خاتون. کتنی بلندی کردار ہے, کیا صاحب علم ہے, کیا صاحب تقوی پرہیزگاری ہیں. ان کا سن وفات امام زمان علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے 7 سال کے بعد ہے, یعنی کہ 11ویں امام کی شہادت کے 2 سال کے بعد. اور آج خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے سامرہ کی زیارت انشاءاللہ. سامرہ کے مزار مقدس میں دو خواتین, ان میں سے ایک خاتون, بلکہ 3 خواتین, ان میں سے ایک خاتون جناب حدیثہ خاتون, یعنی جناب نجس خاتون بھی وہاں موجود ہیں, ان کی قبر مبارک بھی ہے, حکیمہ خاتون بھی وہاں موجود ہیں, اور جناب حدیث یا حدیثہ خاتون. اور یہ وہ عظیم شخصیت کے جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد, آپ کے بیٹے کی شہادت کے بعد, آپ کے بیٹے ایک کا نام سید محمد, ایک کا نام حسن, ایک کا نام حسین, ایک کا نام جعفر, 4 بیٹے آپ کے, ایک بیٹی علیہ کے نام سے, 5 اولادیں آپ کی, 4 بیٹے اور 1 بیٹی. حسین بھی ایک بہت عظیم انسان, حسن 11ویں امام علیہ السلام, سید محمد بلد میں جو دفن ہیں, اور جعفر وہ جو پہلے کذاب کہلائے بعد میں تواب کہلائے, ان کی اولادوں میں سے ہیں. 1 بیٹی ہیں علیہ, لیکن یہ عظیم شخصیت جناب حدیثہ خاتون کی ایسی ہے کہ جب 11ویں امام کی شہادت کے بعد لوگ آئے جناب حکیمہ خاتون کے پاس, تو حکیمہ خاتون سے پوچھا الی من تفزع الشیعہ, بھی بتاؤ کہ آپ شیعہ کس سے رجوع کریں, 11ویں امام شہید ہو گیا, 12ویں امام پردے غیب میں چلا گیا, شیعہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا الی جد. شیعوں کو چاہیے کہ امام زمان کی دادی سے رجوع کریں. شیعوں کو چاہیے, اس زمانے کے شیعوں کو, کہ امام زمان کی دادی سے رجوع کریں. اس لیے آپ کو جدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جدہ کون ہے؟ یعنی امام زمان کی جدہ. حیران ہو کر کسی شیعہ نے جناب حکیمہ خاتون سے پوچھا, بی بی کیا ایک خاتون کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ ارشاد فرمائے کیا تم بھول گئے کربلا کے میدان کو، جبکہ اپنی وصیتوں کو سرکار سید الشہداء نے جناب زینب کے حوالے کیا تھا. ان حالات و واقعات میں جبکہ چوتھا امام اسیر ہونے والا ہے، تو ذمہ داری وصایت ظاہری اعتبار سے کس کے ہاتھوں میں؟ جناب زینب کے ہاتھوں میں. اور بس عزیزو، کربلا کا نام آیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. میں ایک جملہ کہوں گا، یہ امام زمانہ کی دادی ہیں کہ جو امام زمانہ کے ماننے والوں کے لیے ایک وسیلہ بن گئیں، ایک نیابت، ایک سفارت کا عنوان بن گئیں، اور ایک دادی جناب سکینہ کی ہیں. بس ایک جملہ کافی ہے، خدا سلامت رکھے امام کے محبت میں رونے والوں کی. کوئی غم آپ کو کبھی نہ ہو، شب جمعہ ہے، خدا کرے شب جمعہ کربلا مولا میں گزاریے. کیا سخت جملہ تھا جب 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کا دامن تھام لیا. بابا دامن تھام لیا یا گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا؟ اللہ اکبر، یہ کوئی ایسا جملہ ہے کہ بچی کا اور بس نہیں چلتا، بابا کو کیسے روکے. کیا زلجنہ کے پاؤں کو تھام لیا، اس کے گھوڑے کے قدم کو روک لیا. امام چاہتے ہیں گھوڑا چلے، سکینہ چاہتی ہیں بابا ابھی نہ جائیں. امام زلجنہ سے اتر گئے، تڑپ کے فرمایا بیٹی، جتنے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں جن کی بچیاں گھروں پر ہیں، خدا باپ کا سایہ بیٹیوں پہ سلامت رکھے. چھوٹی بچیاں جب ہوتی ہیں تو باپ کی کیا محبت ہوتی، باپ سے محبت، باپ کی سواری سے محبت ہوتی ہے. بچی بابا کو روکے ہوئے، سکینہ کیوں روک لیا؟ کہتی بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجیے. امام جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے پہ لٹایا. آخری خواہش جناب سکینہ کی، ایک مرتبہ سینے پہ لیٹی تھی بچی کے آنکھیں جھپک گئی ہیں، آنکھ ہلکی سی جھپکی، اٹھ کے بیٹھ گئی. کہتی بابا اٹھی، اب آپ چلے جائیے، اب میں آپ کو نہیں روکتی. اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کو اٹھا رہی، بابا خدا حافظ. امام نے معصومہ کا منہ چوم کے فرمایا، سکینہ ابھی تو منع کر رہی تھی، ابھی کیا ایسی بات ہوگی مجھے بھیجنا چاہتی ہو؟ بچی کہتی ہے بابا میری آنکھ جھپکی تھی، میں نے دادی زہرا کو دیکھا اور فریاد کر رہی ہے سکینہ راستہ چھوڑ دے، میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو آج کے لیے پالا تھا، حسین کی دکھیاری ماں حسین کے اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی دادی کا واسطہ، جناب حدیثہ خاتون کا واسطہ، پروردگار مرنے سے پہلے سامرہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. روئے زمین پر جتنے صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں، تمام کی حفاظت فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر، ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. جو پریشان روزگار کے لیے، ان کو روزگار عمدہ ترین عنایت فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. امام کا واسطہ تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کامل عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افطار بندہ خدا کی طرف سے تھی، ان کے فیملی ممبرس کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور سے مرحومہ فاطمہ بائی، اساریہ بنت نظر علی، مرحوم محمد علی بھائی کونگو والا ویر جی فیملی کے مرحومین، مرحوم شہداد رضا، نثار حسین، مرحوم یوسف علی پیرانی، اور مرحوم سبط اصغر رضوی ابن اظہر عباس، تمام کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہداء ملت کے لیے ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، بسم الله الرحمن الرحيم والحول الله الله ابھی دعائے مجید کی تلاوت ہوگی اس کے فوراً بعد نماز قضائے عمری جماعت سے انجام دی جائیں گی تمام سے شرکت کی مؤدب التماس ہے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعائے مجیر کی تلاوت تین شبوں کے ساتھ خاص طور سے مخصوص آج دوسری شب مغفرت گناہان کے لیے شفاء مریض کے لیے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غربت کے خاتمے کے لیے غموں اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائے مجیر کی تلاوت با آواز بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا ملک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مؤمن تعالیت یا مہیمن اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا متکبر تعالیت یا متجبر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا خالق تعالیت یا بارع اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مصور تعالیت یا مقدر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا ہادی تعالیت یا باقی اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا وہاب تعالیت یا تواب اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا فتاح تعالیت یا مرتاح اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا سیدی تعالیت یا مولای اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا قریب تع تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيظ تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعالیت یا مغنی اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا وفی تعالیت یا قوی اجرنا من النار یا سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا سبحانك يا والي تعاليت يا علي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مظل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام تر حاضرین کے تمام مشکلات کے خاتمے کے لیے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند تر صلوات کسی مومن کی گھڑی ملی ہے کسی اگر ہو تو وہ آ کر رابطہ کر لیں کاؤنٹر سے اور انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں مالک اس دعا کی برکت سے تمام تر شیان جہان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور تمام تر شیان جہان کو سلامتی عطا فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کے تاجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات